نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سائل کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہ آیا اور وہی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے اس سے ملاقات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں ہمارا وہ بندہ بھی وہی ملے گا. نے فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، ساتھ اپنا ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لیا اور سفر شروع کر دیا علم کی طلب میں. جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور چلتے چلے جا رہے تھے تو یکایک معلوم ہوا کہ مچھلی تو پیچھے ہی کہیں نکل کر غائب ہو گئی اور اس طرح نکل کر چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں، کیونکہ ایک طویل سفر تھا، پیدل سفر تھا، سمندر کے کنارے کنارے تھا. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس شیطان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آج سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی اسی مقام کی تو نشاندہی کی گئی تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. شاگرد اور استاد کا تعلق اس واقعے میں بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک شاگرد کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ان سے اجازت مانگتے ہیں. انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی جو علم میرے پاس ہے اسے سیکھنے کے لیے اور اسے جاننے کے لیے بہت صبر چاہیے اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اچھے شاگرد کی یہی دو خصوصیات ہوتی ہیں، نمبر ایک علم کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو، صبر سے کام لے اور اس راستے کی سختیوں کو برداشت کرتا جائے، اور دوسری چیز میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. استاد سے سیکھنے کے لیے اس کی اطاعت، ادب اور احترام بہت ضروری ہوتا ہے. اگر شاگرد اپنی مرضی کرنے لگے تو علم حاصل نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، یعنی ایک شرط پر آپ کو ساتھ لے جا سکتا ہوں کہ آپ جو کچھ میں کر رہا ہوں گا اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے پوچھیں گے نہیں، سوال کرنا منع ہے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شاگرد سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی ہونے پر فوراً ہی درگزر کی درخواست کرنی چاہیے استاد سے، اور پھر اگر استاد سخت مزاج ہو یا شدت کر رہا ہو تو اس میں بھی شاگرد کو اتنا حق ملتا ہے کہ وہ اس سے نرمی کی درخواست کرے. پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکا ان کو ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ بہایا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، دوبارہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ اگر وہ صبر کرتے تو اس سے زیادہ باتیں جو تھیں وہ معلوم ہو جاتی. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس سارے واقعے سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی, جو ہمیں عدل و انصاف کے خلاف نظر آتے ہیں, جو ہمیں درست نہیں لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ کسی انسان کے حق میں ظلم نہیں ہوتا. مثلاً اس کشتی میں جو سوراخ ہوا, بظاہر تو وہ مسکین بچوں کی تھی, بہت ضرورت مند بچوں کی تھی اور وہ ان کے حق میں ایک نقصان تھا, لیکن اگر یہ چھوٹا نقصان نہ ہوتا تو بڑے نقصان کی توقع تھی, کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو سب کی کشتیاں ظالمانہ طور پر چھین رہا تھا, تو اس میں کیا ہوتا کہ پوری کشتی ہاتھ سے چلی جاتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹی مصیبت یا ایک چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر کے بڑی سے بچا لیتے ہیں کہ ہم اس وقت توبہ کر لیں, رجوع کر لیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, ہوشیار ہو جائیں اور آئندہ بڑے نقصان سے بچ جائیں. پھر اسی طرح دوسری مثال میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب بظاہر یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. بعض اوقات کچھ والدین کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے اور یہ صدمہ والدین کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اپنے بندے پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کو اتنا ستائے کہ ان کی زندگی دوبھر ہو جائے, حرام ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم سے ایسی چیزیں جو بظاہر ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے یا ہمیں اس سے اپنا بہت فائدہ نظر آتا ہے, وہ ہم سے جب لے لیتا ہے اور ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے, تو ایسے موقعوں پر بھی اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو جانا چاہیے. پھر تیسرے واقعے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر زندگی میں اچھے کام کرتا ہے, محسن ہوتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے, تو اس کی نیکی صرف اس کی اپنی زندگی تک یا اپنے وقت تک ہی فائدہ مند نہیں ہوتی, بلکہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. مثلاً یہ شخص خود نیک تھا, فوت ہو گیا اور بچے اس کے یتیم تھے اور ان کو کوئی صحیح طور پر لک آفٹر کرنے والا نہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے غیب سے انتظام کر دیا. نیکی کرنے پر کبھی بھی انسان فوری طور پر اجر نہ چاہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے. درجے جتنی نیکی بھی جو ہو انسان کی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں اس کا اجر ضرور دیتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے. لیکن ہم جلد بازی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آج کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے, اچھا کیا ہے, تو فوراً ہمیں اس کا ریٹرن ملنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آج آپ کو اگر ایک چیز کا فوری بدلہ نہیں بھی ملا, تو ہو سکتا ہے کئی سال بعد جا کر جب آپ اس کے زیادہ ضرورت مند ہو اس وقت مل جائے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ سے بڑھ کر اس کی ضرورت مند ہو تو اس شکل میں مل جائے. اور ویسے بھی انسان کی نیکی صرف دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں ہوتی. بندہ مومن تو نیکی کا کام اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو اجر ملے, اور مرنے کے بعد جتنے ہم جزا کے محتاج ہوں گے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن عموماً ہم اچھا کام کر کے اگر صلہ نہ پائیں تو مایوس ہونے لگتے ہیں اور نیکی کا راستہ چھوڑنے لگتے ہیں. یہ چیز بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. حضرت علیہ السلام کو قوم کے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف خیالات کا ذکر کیا ہے, لیکن قریب خیال یہی لگتا ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں پہ معمور کیا گیا تھا. دن رات فرشتے کائنات کے بہت سے امور کی تدبیر کرتے رہتے ہیں, بہت سے کام بجا لاتے ہیں, اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے ایسی مثالیں انہیں دکھا بھی دیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ذوالقرنین ایک بہت عادل بادشاہ تھا. قرن سین کو کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ واقعی اس کے سر کے اوپر سین سے، اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے دنیا کے دو کناروں مشرق اور مغرب کی انتہا پر پہنچ کر بہت سی فتوحات حاصل کی اور بہت سے فائدے حاصل کیے، تو اس سے اس کو تشبیہ کے طور پر ذوالقرنین کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ سین نہیں تھے بلکہ اس کے سر پر دو لٹے تھی، یعنی جیسے چوٹیاں ہوتی ہیں لمبے بال سے، تو اس سے اس کو منسوخ کیا گیا اور اسے ذوالقرنین کہا گیا. ذوالقرنین کو جب تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے، تو غالباً وہ ایران کا بادشاہ خسرو ہے جسے سائرس کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نمبر ایک، وہ ایسا حکمران تھا جس کے پاس دنیاوی اسباب اور وسائل کی فراوانی تھی. نمبر دو، وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو پتہ کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے. نمبر تین، اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک لوہے کی دیوار بنائی تھی. نمبر چار، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، آخرت کو ماننے والا تھا اور بہت عادل بادشاہ تھا. اور پھر یہ کہ وہ بس پرست نہ تھا اور مال کا حریص نہ تھا. اس نے بڑے سے بڑی فتوحات حاصل کرنے کے بعد اور دنیا کی بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی ذرہ برابر تکبر نہ کیا، بلکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے ایک مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے اسے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی دنیا کے دوسرے کونے پہ. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا. یہ حال تھا ان کا، یعنی بالکل صحرائی جسم کے لوگ تھے، کوئی درخت وغیرہ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی عمارتوں میں رہتے تھے، بلکہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے تھے. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا، جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. اتنی فتوحات کے باوجود بھی اس نے لوگوں سے مال نہیں لیا بلکہ اپنا مال ان پہ خرچ کیا ان کے فائدے کے لیے. ایک اچھے حکمران کی یہی خوبی ہوتی ہے. جو کچھ مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب وہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی یعنی چادریں، تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا. یہ بند اس لیے بنایا گیا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان تھا، کیونکہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور دیگر اسلامی اخلاق سے متصف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے، تین مہمات کا تو ذکر اس واقعے میں ملتا ہے کہ مغرب کی انتہا کو پہنچا، مشرق کی انتہا کو پہنچا، ایک اور جانب شمال مشرق کی طرف پہنچا، اتنی فتوحات کے بعد اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس کہ پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی دیوار اس نے اوپر پگھلا ہوا تانبا اندیل کے مضبوط بنا دی کہ کوئی اس میں سوراخ نہیں کر سکتا تھا اور اتنی اونچی تھی کہ اوپر سے بھی کوئی چڑھ کے نہیں آ سکتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ترقی یافتہ اور کتنا زبردست قسم کا بادشاہ تھا. لیکن سب کچھ بنانے کے بعد اس نے ذرا برابر بھی تکبر نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میرا کمال اور یہ دیکھو میری قدرت اور میری طاقت, بلکہ ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ یہ میں نے بنا تو دیا ہے ضرورت کے تحت, لیکن یہ کیسے ہوا؟ ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے, اس میں میری قدرت اور میرا کمال نہیں ہے. اور پھر فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا, اور یہ نشان ہمیشہ بھی نہیں رہے گا, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا, یعنی اس کے سامنے یہ مضبوط بند اور دیوار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے, جس کو بھی آخرت پر یقین ہو اور آخرت کے وعدے کو جو سچ مانتا ہو وہی حقیقی معنوں میں صحیح کام کر سکتا ہے, ورنہ جس کے پاس اتنا اختیار اور اتنا اقتدار اور اتنا کچھ ہو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے اور ان پر زیادتی نہ کرے ایک مشکل کام ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پیچھے آخرت کا ذکر ہوا تو اب آخرت کی تھوڑی سی تفصیل, قیامت کے دن ہوگا کیا, اور اس وقت ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے گتم گتھا ہوں اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے, اور وہ دن وہ ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہاں کافروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, کہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں, یعنی میری تعلیم اور میری کتاب اور میرے ذکر کی طرف ان کی کوئی توجہ نہ تھی, اور نہ تو پڑھتے تھے وہ, وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, سننے کی بھی توفیق نہ تھی ان کو, سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے. اب ایک شخص جو اندھا بہرا ہو, نہ سنے نہ پڑھے اور پھر اس کو ہدایت حاصل نہ ہو, تو وہ اپنے حق میں خود ظالم ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا نہ کسی دوسرے کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں یعنی دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت کو اچھے کاموں میں اور خصوصاً حق کو جاننے میں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں استعمال کرنا بے حد ضروری ہے, ورنہ دنیاوی اعتبار سے انسان جتنا بھی ترقی یافتہ ہو لیکن اگر اپنے انجام کے بارے میں اس کو خبر نہیں اور وہاں کی اس نے صحیح تیاری نہیں کی تو لازمی طور پر وہاں خسارہ ہی خسارہ ہوگا. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا, تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے, یعنی میری طرف توجہ کرنے کی بجائے انسانوں کو خدا بنا بیٹھے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی ایک شخص جو کام بھی کرتا ہو محنت بھی کرتا ہو دن رات بھاگ دوڑ رہا ہو لیکن آخرت میں جس کے عمل کا کوئی بھی نتیجہ اس کے سامنے نہ آئے اس کو کوئی بھی جزا نہ ملے, ایسا شخص کام کرنے کے باوجود سخت خسارے میں ہے نقصان میں ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ اسے عزت کی شکل میں دولت کی شکل میں ملا ہے تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں. یہ عموماً جب ہمیں دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی عزت دولت کوئی چیز ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے خدا کا بنایا ہوا نقشہ اور ایک ہے ہمارا اپنا ایک سٹریچ زندگی کا یا کامیابی کا. مطلب اگر آپ ایک پیپر پہ دو سکیچ بنائیں کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ جو سکیچ آپ کو پسند آ رہا ہو یا جو آپ کا تیار کرتا ہو وہ پسندیدہ نہ ہو, مطلوب نہ ہو جس نے آپ سے بنانے کو کہا ہے یا ڈیمانڈ کیا ہے. اس دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں ایک وہ سوچ ہے جو ہماری اپنی ہے, اپنے خواہشات پر مبنی ہے, اپنی عقل پر مبنی ہے, اور ایک وہ نقشہ ہے اس دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی. اگر ہم اپنے نقشے کے مطابق کام کر کے یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ خود کو دینے والا ایک دھوکہ ہے, خود فریبی ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اس معیار اور پیمانے پر خود کو پرکھنا چاہیے اور اپنی کوششوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے, اس کو ہم سے کس قسم کی کوشش مطلوب ہے, اس کے نزدیک پسندیدہ کام کون سے ہیں کہ جن کے لیے ہم کام بھی کریں, محنت بھی کریں, بھاگے دوڑے بھی, تھکے بھی, اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس کا کوئی ریزلٹ بھی ملے. تو یہاں پر اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, کارکردگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. جاننا چاہتے ہو ان کے بارے میں کہ کون ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن سخت نقصان میں ہیں. ایک تو ہوتا نا کام نہ کر کے نقصان اٹھانا, وہ بھی نقصان ہے, لیکن ایک ہے کام کر کے, محنت کر کے, تھک کے, زندگی لگا کے, ساری انرجی لگا کے, ساری صلاحیتیں کھپا کے, پھر نقصان. آپ سوچیں کہ دنیا میں شخص اگر اپنے کاروبار کے لیے بہت محنت کرتا ہے لیکن کاروبار خسارے ہی خسارے میں جاتا ہے, تو ایسے شخص کی پریشانی دیکھنے کے قابل ہوتی کہ جس نے اپنا سارا سرمایہ لگا دیا, زندگی بھر کی پونجی اس میں لگا دی, سارا وقت لگا دیا, محنت لگا دی, اور پھر بھی فائدے کی بجائے نقصان سامنے آیا. تو جو بھی ایسے شخص کے بارے میں سنتا ہے وہ کہتا ہے انتہائی بدقسمت ہے بیچارہ کہ ساری محنت اس کی ضائع ہو گئی, کچھ بھی حاصل نہ ہوا. دنیا کے بارے میں تو ہم ایسے شخص کے لیے بہت پریشان ہو سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے وہ شخص کہیں ہم ہی نہ ہوں, کہ ہم کام بھی کر رہے ہوں, محنت بھی کر رہے ہوں, اور پھر جب کل قیامت کے دن ہم اٹھے تو کوئی کام بھی اجر کی صورت میں سامنے نہ ہو. ہمیں ان اسباب کو, ان وجوہات کو اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے, جاننا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں, وہ کون کون سے کام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے, وہ کون سے طریقے ہیں جو اس کی نظر میں قابل قبول ہی نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ ان لوگوں کے کام ہیں, یہ ان لوگوں کی کوششیں ہیں جن کی کوششوں کا سارا مرکز اور محور صرف دنیا کی زندگی ہے, یہی کی شہرت بڑھائی اور یہی کا سب کچھ, وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ سمجھتے بھی نہیں, اگر کوئی ان کو احساس دلاتا ہے تو ماننے کو بھی تیار نہیں, اور وہ بہت بڑی غلط فہمی اور بھول میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں, وہ اپنی زندگی پر, اپنی کوششوں پر, اپنے کاموں پر بہت مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. وہ یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان میں کوئی غلطی بھی ہے. تو یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ہمیں خود اپنے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنے ساتھ اخلاص کیا ہے کہ اپنی ساری ایفرٹس اور اپنی ساری کوششوں کو دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, کیا ہماری نیت بھی درست ہے, کیا ہم واقعی وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, پسند ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں ہی رہ جائے اور آگے جا کے کچھ بھی نہ ملے. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا, یعنی اللہ نے کچھ چاہا اور یہ اس کو اگنور کر کے, نظر انداز کر کے کچھ اور کرتے رہے. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کا، یعنی انہیں آخرت کی ملاقات کا یقین ہی نہ تھا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم انہیں قیامت کے دن کچھ بھی وزن نہ دیں گے. قیامت کے روز انہیں کچھ وزن نہ ملے گا، یعنی وزن نہ ملے گا سے مراد کیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان کے بالکل ہلکے ہوں گے، اعمال نامے کے طول میں اس کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا، قابل قبول ہی نہ ہوں گے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم کی صورت میں ہے. کیوں؟ بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کو مذاق بنا لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور اللہ کے رسولوں کا دین کا مذاق اڑانا انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص بہت اچھی غذا کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ زہر بھی کھا لے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ اچھی غذا اس کو صحت نہیں دلا سکے گی، اس اچھی غذا سے اس کو کوئی صحت نہیں ملے گی. تو ایک شخص تھا بظاہر کتنے ہی اچھے اخلاق کا ہو، کتنے ہی اچھے اچھے کام کر رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت خراب ہے، یا پھر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اعمال جو ہیں وہ بالکل ہلکے ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس جگہ سے نکل کر ان کا جانے کو جینا چاہے گا. لوگ کہتے ہیں جنت میں بور ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا تو وہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہے گا. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ دنیا میں اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانی ہے، اس کے باوجود کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اور جنت کے بارے میں شیطان یہ خیال دلاتا ہے کہ وہاں جا کے تم بور ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا، تو کیا کرنا وہاں جا کے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، آپ کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، یعنی انک بن جائے، تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی پوری نہ پڑے، وہ بھی ختم ہو جائے. آپ کہہ دیجیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی دی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. اور جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. نیت کا خلوص یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کام کرے. ایسے ہی عمل کا اللہ تعالیٰ پھر بدلہ دے گا، جزا دے گا، انعام دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام ہی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ جزا کیسے پا سکتا ہے؟ جب آپ نے کام بندوں کی خوشی کے لیے کیا، بندوں کو دکھانے کے لیے کیا، دنیا کے کسی فائدے کے لیے کیا، تو پھر وہ تو دنیا میں ہی مل جائے گا آپ کو. جب اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، تو اللہ سے انعام کس چیز کا پھر؟ اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہو، من کان یرجو لقاء ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اس کو راضی کرے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ پھر اچھے کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، پھر رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، کوئی ایک بھی نہ ہو، نہ والدین، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ دنیا کا کوئی اور شخص، احدا، ایک کو بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں. ایک کے اوپر میں سٹریس اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت جگہوں پر اپنے نیک عمل کو چھپا لیتے ہیں، لیکن کسی ایک اپنے بہت کلوز رشتہ دار، دوست سے، مثلاً شوہر سے یا ماں سے یا کسی سے ہم شیئر اس طرح کر لیتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی تعریف مل جائے ہم کو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بات تو برابر ہو گئی، ایک کو خوش کرنے کے لیے کیا یا سب کو، تو بات تو ایک ہے. تو شیطان بعض اوقات ہمیں تسلی میں رکھتے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ تو تمہارا اپنا ہی ہے، اس کو نیک کام بتا کے یا اس سے کوئی جزا یا تعریف چاہ کے تمہارا کچھ بھی نقصان ہوتا، یہ تو اپنا ہے. چاہے اپنا ہو چاہے کچھ بھی ہو، احدا کوئی ایک بھی نہیں، جو کام آپ کا اللہ کے لیے بس اللہ کے لیے، اس میں توقع نہ رکھیں، تمنا نہ کریں، خواہش نہ کریں کہ ماں باپ بھی شاباش دے، یہ بہن بھائی اپریشیٹ کریں، یہ دوستوں کی طرف سے انکریجمنٹ ملے. ٹھیک ہے، احسان کو بتواس و بلحق بتواس و بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے، مارل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک الگ چیز ہے وہ کام کرنے سے پہلے ضرورت ہوتی، کام کرنے کے بعد نہیں. کیونکہ کام کرنے کے بعد دکھاوا کرنا پھر اس میں ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے.